وائس آف امریکہ واشنگٹن کے ان دی نیوز پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم ان دی نیوز پروگرام پاکستان میں سینٹ کے انتخابات کی خبر سے شروع کریں گے جس کے لیے ووٹنگ ابھی جاری ہے. آگے چل کر ہم بلوچ قوم پرست رہنما عبد القدیر بلوچ کے وفد پر ملک سے باہر جانے پر پابندی, ایران کو مطلوب مشتبہ دہشت گرد کی پاکستان میں گرفتاری, بھارت میں بی بی سی ڈاکیومنٹری پر پابندی اور آخر میں امریکی سفیر پر جنوبی کوریا میں حملے پر بات کریں گے. اور سینٹ کے انتخابات پر بات کرنے کے لیے اس وقت پروڈیوسر بتا رہی ہیں ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان عمران اسماعیل ہیں, جبکہ پنجاب سے سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی ہیں. آپ حضرات سے ابھی بات کرتی ہوں, لیکن آئیے سب سے پہلے اس موضوع پر ایک رپورٹ سنتے ہیں. پیش کر رہے ہیں محمد اشتیاق.
پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کی خالی ہونے والی 52 نشستوں میں سے 48 کے لیے جمعرات کو قومی و صوبائی اسمبلی کے اراکین نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا, لیکن وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں کے اراکین کے لیے ووٹنگ کے طریقہ کار میں تبدیلی کے لیے بدھ کو رات دیر گئے آرڈیننس یعنی صدارتی حکم نامے کے اجرا اور صوبہ خیبر پختونخوا میں مبینہ دھاندلی کے الزامات کے باعث ووٹنگ کا عمل متاثر ہوا. صوبہ خیبر پختونخوا میں حزب مخالف کی جماعتوں کی طرف سے دھاندلی کے الزامات کے باعث صوبائی اسمبلی میں پولنگ کا عمل صبح 10:30 بجے سے شام 4 بجے تک معطل رہا. تاہم طویل مشاورت اور سیاسی جرگے میں اتفاق کے بعد پولنگ کا وقت رات 8 بجے تک بڑھا دیا گیا, جس کے بعد وہاں اراکین صوبائی اسمبلی نے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنا شروع کیا. صوبائی حکومت میں شامل عہدیداروں کا کہنا ہے کہ حزب مخالف کے اراکین کی جانب سے زبردستی پولنگ کا عمل رکوایا گیا, جبکہ پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے اراکین نے حکمران جماعت تحریک انصاف کے اراکین پر الزام لگایا کہ وہ بیلٹ پیپرز اسمبلی ہال سے باہر لے جا رہے تھے. تاہم حکمران جماعت کی طرف سے ایسے الزامات کی تردید کی گئی. صوبائی وزیر اطلاعات مشتاق غنی نے اس بارے میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں کہا کہ صوبائی اسمبلی کا مکمل کنٹرول الیکشن کمیشن کے پاس تھا.
یہ اس وقت اسمبلی ہال جو ہے یہ ہماری ملکیت نہیں ہے, الیکشن کمیشن کے پاس ہے, اور سارے ارینجمنٹ ان کے ہیں. پولیس بلانا ان کی ذمہ داری, وان لائن آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول کرنا ان کی, اگر اسپیکر کے گارڈ ہیں تو ان کو الیکشن کمیشن باہر نکال دو. اسپیکر کے گارڈ اسمبلی ہال کے اندر نہیں ہیں, وہ اسپیکر کے چیمبر کے پاس ہوں گے, چیمبر الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ہیں. ان کے پاس اسمبلی ہال ہے جو اس وقت پولنگ اسٹیشن بنا ہوا ہے, اور وہاں پہ پولیس کا کنٹرول ہے.
حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما اور وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق کا سینٹ انتخابات کے بارے میں کہنا تھا,
ہم نے حتی الوسع کوشش کی ہے کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایک یکجہتی کی فضا پیدا کر کے اور کوآرڈینیشن کر کے ان لوگوں کو بلاک کیا جائے جو پیسے کی بنیاد پر ایوان بالا کے انتخابات میں اپنا شیئر چاہتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں خاصی حد تک اس میں کامیابی بھی ہوئی ہے.
سندھ سے 4 نشستوں پر امیدوار پہلے ہی بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں. دیگر نشستوں کے لیے قومی و صوبائی اسمبلیوں میں پولنگ کا عمل صبح 9 بجے شروع ہوا جو شام 4 بجے تک جاری رہا. سینٹ میں اراکین کی تعداد 104 ہے, جس میں آئین کے مطابق تمام صوبوں کو یکساں نمائندگی حاصل ہے ایوان بالا کے لیے ہر صوبے سے, جبکہ وفاق سے 4 اور وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں سے 8 نشستیں ہیں. حکمران مسلم لیگ نون سینٹ میں اکثریت حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہے, کیونکہ ان انتخابات سے پہلے ایوان بالا میں حزب مخالف کی جماعت پیپلز پارٹی کی اکثریت تھی. حکومت مخالف پاکستان تحریک انصاف صرف صوبہ خیبر پختونخوا سے سینٹ کے انتخابات میں حصہ لے رہی ہے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جی, اور ہم ابتدا کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان عمران اسماعیل سے. عمران اسماعیل, آپ نے رپورٹ سنی اور ہم نے یہ سنا کہ ووٹنگ کو وقتی طور پہ روک لیا گیا, یہ بتائیے کہ اس کی بحالی کے بعد آپ لوگ اب سلسلے سے مطمئن ہیں؟
جی, ہم تو صبح سے یہ کوشش کر رہے تھے کہ پہلے جو جماعتیں جس میں پیپلز پارٹی سب سے آگے ہے, ان کے ووٹ ہی 3 یا 4 ووٹ ہیں ان کی اسمبلی کے اندر. ہم چاہ رہے تھے کہ پہلے وہ ووٹ اپنے کاسٹ کر لیں تاکہ ان کو اعتراض, اور ہم نے صبح یہ اس چیز کا اہتمام کیا کہ پہلے ان سے ووٹ کاسٹ کروائے سب سے پہلے. اس کے بعد ہم نے جب ووٹنگ شروع کی ہے, اور جو بڑی پارٹیاں جیسے پی ٹی آئی شمول, جس میں سب سے زیادہ لارجسٹ نمبر پی ٹی آئی کا ہے, پھر جماعت اسلامی ہے, ان کو ووٹ کاسٹ کرا رہے تھے, تو پیپلز پارٹی نے اعتراضات اس میں ڈالنے شروع کر دیے. حالانکہ دیکھیں, یہ ہارس ٹریڈنگ میں صرف پیپلز پارٹی سب سے آگے کھڑی ہے, نہ یہ ہارس ٹریڈنگ ختم کرنے کے لیے کسی امینڈمنٹ میں ساتھ دے رہے ہیں, और जहां पर इनके वोट नहीं है, यानी केपीके असेंबली में इनके टोटल 4 वोट हैं और इन्होंने 5 कैंडिडेट वहां से खड़े किए हैं, और इस उम्मीद पर कि वहां पर परचेजिंग भी कर रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे, उसके बाद वोटिंग भी इन्होंने स्लो डाउन करवाई रुकवाई, अब वहां पर वोट कास्टिंग शुरू हो गई और मेरे ख्याल अब खत्म होने में कोई 5-7 मिनट बाकी है कि वहां पे सारे वोट कास्ट हो जाएंगे और अभी रिजल्ट आ जाएगा तो उससे अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से वहां पे हुआ है काम।
ये बताइए कि रिपोर्ट में कहा गया है कि आप लोग फकत खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट के वोट्स के लिए सामने आए हैं, इसकी क्या वजह है?
दो वजूहत है, एक तो ये कि हमने बायकॉट किया हुआ है बाकी असेंबलियों से, नेशनल असेंबली से भी हमने बायकॉट किया हुआ है, हमने पंजाब की प्रोविंशियल असेंबली से भी बायकॉट किया हुआ है, सिंध की प्रोविंशियल असेंबली से भी बायकॉट किया हुआ है, तो हम वहां पे गए नहीं वोट डालने। दूसरा ये बात भी फैक्चुअल सिचुएशन है कि सिंध में तो हमारे पास नंबर भी पूरे नहीं थे, पंजाब से हमें एक सीट मिल सकती थी लेकिन उसके लिए भी हमें कोई अलायंस और दूसरी चीज करनी पड़ती है, हमारे पास टोटल 32 वोट थे, 10 वोट और हमें चाहिए थे, इसके लिए हम नहीं चाहते थे कि किसी सूरत हम ऑस्ट्रेलिया में या किसी ऐसी चीज का हिस्सा बने जिसके अंदर हमारी पार्टी पर इल्जाम लगे या हमारे लोगों को खरीदो फरोख्त किए।
और पंजाब चलते हैं जहां से सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार खालिद फारूकी लाइन पर हैं, और फारूकी साहब बताइए, हमने जो मीडिया में ख़बरें देखी हैं वो ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की के सेनेटर्स की शायद एक वाज़ेह अक्सरियत इलेक्ट होकर आ जाएगी, आपका अपना क्या है नुक्ता नज़र इस पर?
देखिए मजमूरी तौर पर तो जो इलेक्शन है इसमें मुस्लिम लीग नून को जाहिर है कि जो उनकी पहली पार्टी पोजीशन थी उससे तो बहुत बेहतर पोजीशन मिल रही है, लेकिन अगर हम ये देखें कि सेनेट में ओवरऑल उनको एक ऐसी मेजोरिटी मिल जाए जहां पे वो बहुत आसानी के साथ अपना चेयरमैन ले आए तो ये शायद अभी कुछ इस पे कुछ दूरी है, उन्हें इसके लिए बड़ी स्ट्रगल करना पड़ेगी, फाटा का इलेक्शन रिजल्ट क्या आता है इसके बारे में देखना पड़ेगा और फिर वहां पे उनके इत्तेहादियों का उनके साथ रवैया क्या होता है, स्लोप क्या होता है इसके बारे में पता चलेगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है इसके भी 3-4 जो इत्तेहादी हैं वहां जरदारी साहब उनके साथ मिलकर अपना गेम प्लान बना रहे हैं, उनके साथ इस वक्त जो है वो ANP है, MQM है, फजलुर रहमान भी लगता है कि उनके साथ कहीं खड़े हैं, लेकिन फजलुर रहमान साहब की सियासत ऐसी है कि वो ऐन मौके पर अपना मुफाद भी देखेंगे और हो सकता है कि वो वापस मुस्लिम लीग एन की तरफ चले जाएं। तो बहरहाल ये है कि जो 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 चेयरमैन सेनेट के लिए और डिप्टी चेयरमैन के लिए वोट जब आएगा, वक्त आएगा इलेक्शन का, तो एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी। लेकिन आज यहाँ पंजाब में जो इलेक्शन हुआ इसमें यकीनी तौर पे नून लीग ने क्लीन स्वीप किया और 7 जनरल सीटें जो थी वो उन्होंने उस पर कामयाबी हासिल की है, लेकिन यहाँ पे भी तकरीबन एक छोटी सी, मैं समझता हूँ कि नन्ही मुन्नी सी एक बगावत जरूर हुई है कि यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों ने, जिनकी तादाद 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, तकरीबन इतने लोगों ने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को वोट नहीं दिए। तो ये बड़ी एक डिफरेंट एक बात थी। अच्छा। यहाँ पे आमतौर पे पंजाब में ऐसा देखने में नहीं आता, लेकिन पंजाब में ऐसा जरूर हुआ है कि यहाँ तहरीक इंसाफ तो पोलिंग में आई ही नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी के नदीम अफजल चंद जो है इनको 27 वोट मिल गए जबकि इनको कुछ 20 वोट मिलने की तवक्को थी। अच्छा। इस तरह इनको कुछ 7 वोट ज्यादा मिले हैं।
अच्छा अच्छा, बहुत दिलचस्प। एक कॉल लेते हैं, हमें चित्राल से कॉल किया है मोहम्मद शफी ने। जी जनाब,
अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद शफी चित्राल बुनी। इस्माइल शाह साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हॉस्टेटिंग के मसले पे ये जो उनका दावा था वो तो साबित हो गया कि कितना शफाफ जो है वो इलेक्शन कराया जा रहा है, लेकिन मेंबर सूबाई असेंबली को स्पीकर ने एक तो उसके रुकनियत से खत्म कर दिया गया, दूसरा उसको वोट डालने से मना किया जा रहा है, और क्या स्पीकर के पास ये इख्तियारात हैं जबकि इलेक्शन कमीशन के पास आज के इख्तियारात सारे मौजूद हैं? दूसरी बात, सदारती ऑर्डिनेंस जो है वो 7 घंटे कबल आ गया, इसकी कौन सी ऐसी वजह जरूरत पड़ गया था? बहुत शुक्रिया।
जी इस्माइल साहब।
जी सदारती ऑर्डिनेंस का तो हम भी मुखालिफ हैं, जो रात के अंधेरे में आया है उसको मुशावरत के साथ और तमाम पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लेके ये ऑर्डिनेंस लाना चाहिए था या उसको खत्म करना चाहिए था, मुझे लोग साहब ने नाफिज किया था, उसके तो हम भी खिलाफ है। और दूसरी चीज आपने सवाल पूछा, जी अगर पार्टी अप्लाई कर दे कि इस शख्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए और इसने हमारी पार्टी की उसमें खिलाफ वर्जी की है, उसको स्पीकर असेंबली जो है वो डिस्क्वालीफाई कर सकता है, ये आइन में लिखा है।
اچھا جی، اس موڑ پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں پی ٹی آئی کے ترجمان عمران اسماعیل سے،
بہت شکریہ.
بہت شکریہ فاروقی صاحب، دو تین منٹ اور رہیں ہمارے ساتھ، اس وقت ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ان دی نیوز سن رہے ہیں اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں، اور موضوع یہ ہے کہ بلوچ قوم پرست رہنما عبد القدیر بلوچ کے وفد کو ایئرپورٹ پر روکا گیا اور ان سے کہا گیا کہ وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر ہیں، غالباً وہ امریکہ آ رہے تھے. اس حوالے سے سب سے پہلے ہم آپ کو ایک چھوٹی سی رپورٹ سناتے ہیں، اس کے بعد باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. پیش کر رہے ہیں محمد اشتیاق.
بلوچستان میں لاپتہ افراد کے لواحقین کی ایک نمائندہ تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے روح رواں عبد القدیر بلوچ کو حکام نے امریکہ جانے سے روک دیا ہے، جس کے خلاف انہوں نے عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. عبد القدیر بلوچ، جو کہ ماما قدیر کے نام سے بھی مشہور ہیں، انہوں نے جمعرات کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ امریکی شہر نیو یارک میں سندھ اور بلوچستان سے متعلق ایک تقریب میں شرکت کے لیے انہیں جانا تھا، لیکن بدھ کو دیر گئے کراچی کے ہوائی اڈے پر حکام نے انہیں جہاز پر سوار ہونے سے روک دیا.
والے جو کھڑے ہوتے ہیں نا وہاں امیگریشن کے، وہ پاسپورٹ چیک کیا انہوں نے، تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ نہیں جا سکتے ہیں. کیوں بھائی؟ آپ لوگ اینٹی پاکستان ہیں، آپ کے خلاف ایف آئی آر ہے، آپ لوگوں کا نام جو ہے نا ای سی ایل میں درج ہے. ہم نے کہا ہمیں تو کوئی اطلاع نہیں دیا گیا ہے، نہ اخبار میں نہ ہمیں ریٹرن میں، ہمیں کیا پتا ہے کہ ہمارا نام ای سی ایل میں اگر ہوتا تو ہم پہلے اس کے لیے کوشش کرتے. ذرا ہمیں ابھی دو گھنٹہ اور گھنٹہ پہلے اسلام آباد سے اطلاع دی گئی ہے.
ماما قدیر کے بقول حکام نے انہیں لگ بھگ تین گھنٹوں تک ہوائی اڈے پر روکے رکھا اور مبینہ طور پر ذہنی اذیت کا نشانہ بنایا.
تین ساڑھے تین گھنٹے تک ٹارچر میں ہمیں رکھا ذہنی، ہر کوئی آ کے مختلف سوالات کر کے مختلف وہ کر کے چلا جاتا تھا. تین ساڑھے تین گھنٹے کے بعد جب فلائٹ چلی گئی تو پھر ہمیں انہوں نے کہا کہ بھائی اپنا سامان لے لیں، پاسپورٹ، ویزا، ٹکٹ، شناختی کارڈ سارے ان کے پاس تھے، سب کی فوٹو کاپی کرا کے اپنے پاس رکھ لیا اور ہمیں کہا کہ ابھی آپ لوگ جائیں.
انہوں نے بتایا کہ ان کے ہمراہ تنظیم کی ایک اور رکن فرزانہ مجید بھی تھیں اور ایک اور خاتون ساتھی فائقہ کو بھی جہاز پر سوار ہونے سے روکا گیا. تاحال اس معاملے پر نہ تو کوئی سرکاری رد عمل سامنے آیا ہے اور باوجود کوشش کے متعلقہ حکام سے رابطے کی کوششیں کارگر ثابت نہیں ہو سکی ہیں. ادھر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے ماما قدیر کو بیرون ملک سفر کرنے سے روکے جانے کی شدید مذمت کی ہے. جمعرات کو جاری ہونے والے ایک بیان میں کمیشن نے کہا کہ اسے ان خبروں پر شدید افسوس ہے کہ ایف آئی اے کے حکام نے ماما قدیر کو بیرون ملک سفر کرنے سے روک دیا ہے. کمیشن نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس واقعے کی تحقیقات کی جائے اور عوام کو اس بارے میں آگاہ کیا جائے کہ کارکنوں کو بیرون ملک سفر کرنے سے کس نے اور کیوں روکا. ماما قدیر کا کہنا تھا کہ انہیں امریکی سفارت خانے کی طرف سے تمام دستاویزی کارروائی کے بعد 5 سال کا ویزا دیا گیا تھا، جبکہ انہوں نے 7 مارچ کو ہونے والی کانفرنس میں شرکت کے لیے 2 طرفہ ٹکٹ بھی خریدا تھا. ان کے بقول 20 مارچ کو انہوں نے وطن واپس آنا تھا. ماما قدیر کے بیٹے عبد الجلیل بھی چند سال پہلے لاپتہ ہو گئے تھے اور پھر 2011 میں ان کی لاش برآمد ہوئی تھی. ان کی یہ تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز اس وقت عالمی توجہ کا مرکز بنی جب گزشتہ سال اس کے کارکنوں نے کوئٹہ سے اسلام آباد تک پیدل مارچ کیا تھا. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
جی، اس وقت ہمارے ساتھ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیر محمود شاہ ہیں، جو کہ ملٹری انٹیلیجنس کے سابق ڈائریکٹر رہے ہیں بلوچستان میں. اور شاہ صاحب، آپ کو خوش آمدید. بریگیڈیر محمود شاہ، تو ہمارے ساتھ عبد القدیر بلوچ بھی ہیں جو وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے سربراہ ہیں، اور انہوں نے اس رپورٹ میں بھی ابھی بتایا کہ انہیں ایئرپورٹ سے واپس کیا گیا اور امریکہ جانے کی اجازت نہیں دی گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ کار کتنا درست ہے؟
دراصل پاکستان کو ایک بلوچستان کے مسئلے میں یہ چیز آئی ہے، اور میرے خیال میں انہوں نے ابھی انڈیا کے ساتھ بھی ڈسکس کیا، جو بھی وزارت خارجہ لیول کی پر بات چیت ہوئی، یہ بلوچستان میں کچھ لوگ دہشت گردی میں انوالو ہے اور وہاں ایک دہشت گردی ہے جس کو بیرونی عوامل یا بیرونی جو طاقتیں ہیں وہ ان کے کنیکشن. یہ ڈسکشن جو ہے ابھی چیز نے حکومت برطانیہ کے ساتھ بھی کی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر ہتھیار مریض جو ہے وہ ہوتے ہیں اور وہاں سے پیسے بھیجے جاتے ہیں, وہاں سے اکٹھے کیے جاتے ہیں. اس طرح امریکہ کے ساتھ بھی یہ بات ڈسکس کی جا چکی ہے. ایک اور ہے برامدہ بھکتی صاحب, وہ بھی سوئٹزرلینڈ میں بیٹھے ہیں اور افغانستان کے پاسپورٹ پہ وہ گئے ہیں وہاں پر. تو بلوچستان میں جو حالات خراب ہیں اسی سلسلے میں حکومت پاکستان جو ہے وہ کوئی ایسی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وہاں پر جو ہم دہشتگردی کہتے ہیں وہ تھوڑی سی مختلف ہے باقی سے. بلوچستان میں پرابلم یہ ہے کہ وہاں کے عوام جنرلی جو ہے محرومیت کا شکار ہیں اور میرے خیال میں ان کی یہ شکایت وجہ ہے اور حکومت کے لیے ضروری ہے کہ بلوچستان پروینس کو ترقی دی جائے. وہاں پر کچھ آپ نیشنلسٹ ان کو کہیں سب نیشنلسٹ کہیں وہ پارٹیاں ہیں, ان کو انکریج بھی کیا جا رہا ہے. جو وزیر اعلیٰ ہے وہ بھی ایک نیشنلسٹ بلوچ نیشنلسٹ ہے, ان کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا. لیکن میں ایسے لوگ بھی ہیں وہاں پر جو کہ بلوچستان کی آزادی کے سلسلے میں ایک مہم چلا رہے ہیں اور مختلف بیرونی قوتیں ان کی مدد کر رہے ہیں اور ابھی آفیشلی حکومت کے پاس ایسے ثبوت موجود ہے کہ ابھی جو وزارت خارجہ دونوں کے سیکٹریز کے درمیان بات چیت ہوئی باقاعدہ انڈیا کو بتایا گیا اور یہی چیز حکومت برطانیہ بھی میں نے جیسے عرض کیا وہ ہوا. مسنگ پرسن کا جو مسئلہ ہے وہ پرانے چیف جسٹس جو اب بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل جج تھے اور وہ اپنے کچھ سیاسی اس کے لیے اس مسئلے کو اٹھا رہے تھے اور اس مسئلے میں سپریم کورٹ کی کافی ساری ہیئرنگ ہوئی اور ایک جو وہاں پر ہوئی کوئٹہ میں ایک دو ہیئرنگ ہوئی اس کے اندر ان نے ایف سی کو کہا کہ آپ یہ آدمی آپ لوگوں نے غائب کیے ہیں. اس کے اوپر انہوں نے ایک ویڈیو بھی دکھائی اور پھر اس کے اوپر ایف سی نے خود ان کو ویڈیو دکھائی. اس میں ویڈیو میں یہ دکھایا کہ ایف سی کے وردی میں لوگ اور ان کی گاڑی, تو انہوں نے ایک اور ویڈیو بنا کے پیش کیا کہ اس میں اور نسل میں کتنا فرق ہے کہ ان آدمیوں نے ان لوگوں نے جو ہے وہ ایف سی کے یونیفارم پہنا ہوا ہے اور ایف سی کی گاڑی کی نقل کی ہے اور ایک لحاظ سے تو یہ حکومت
شاہ صاحب آپ نے دو مختلف باتیں کی ہیں اور ہم ان کو باری باری لیتے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ قدیر بلوچ ہیں اس وقت. قدیر بلوچ صاحب آپ بتائیے کہ سب سے پہلے تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ بلوچستان کی علیحدگی کے لیے ایک مہم چلا رہے ہیں اور جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو باہر کے ملکوں سے فنڈنگ ملتی ہے, یہ کوئی اس طرح کی بات آپ سے کی گئی جس وقت آپ اور آپ کا وفد کراچی ایئرپورٹ پہ گیا باہر جانے کے لیے؟
لیکن دیدی جنرل صاحب نے تو ایسی باتیں کی کہ بالکل اس نے خود ہی بلوچستان کو علیحدہ کر دیا پاکستان سے. نہ ہم ٹیررسٹ ہیں, نہ ہم اینٹی پاکستان ہیں, نہ اینٹی اسٹیٹ ہیں. اگر ہم اس طرح ہوتے تو 6 سال سے ہم متواتر احتجاج پہ بیٹھے ہوئے ہیں روڈوں پہ, اسلام آباد بھی ہم گئے ہیں, عدالتوں میں بھی پیش ہوتے رہے ہیں, کمیشنوں میں بھی پیش ہوتے رہے ہیں اور لانگ مارچ بھی کیا ہے. اس وقت بھی ہم پہ انہوں نے بڑے بڑے الزامات لگائے, را کے ایجنٹ ہیں, فلان کے ایجنٹ ہیں, یہی صاحبان نے یہی پوسٹ لے. تو نہ ہم را کے ایجنٹ نکلے, نہ امریکہ کے ایجنٹ نکلے, نہ اینٹی اسٹیٹ نکلے, نہ ہم ٹیررسٹ نکلے. اور آج بھی ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں روڈوں پہ, پریس کلب کے سامنے اپنا پرامن احتجاج کر رہے ہیں. یہی صاحب سے آپ پوچھیں کہ آپ کے وزیر اعظم صاحب نے بھی کئی دفعہ اپنے تقریروں میں کہا کہ اگر لانگ مارچ ہے تو بلوچیوں نے لانگ مارچ پر امن لانگ مارچ کی ہے, 3,000 کلومیٹر ہم لوگوں نے لانگ مارچ کی, ایک سائیکل تک پنچر نہیں ہوا, عمران خان نے بھی لانگ مارچ کی, قادری نے بھی لانگ مارچ کی, اربوں روپے کا تاوان اس ملک کو دیا گیا, وہاں آپ لوگ ٹیررسٹ یا اینٹی اسٹیٹ آپ کو نظر نہیں آیا. ہم جو پر امن 3,000 کلومیٹر سفر طے کر کے آئے, ایک سائیکل کو نقصان نہیں ہوا, نہ کسی کا گاڑی رکنا, نہ پاکستان کی معیشت کو ایک روپے کا نقصان دیا. ہم ٹیررسٹ نکلے, ہم اینٹی اسٹیٹ نکلے. ابھی ہم لوگ جا رہے تھے ایک کانفرنس میں, ہمیں امریکہ نے ویزا دیا, میں تھا وائس فار بلوچ مشن پرسنس کا وائس چیئرمین, میرا ساتھ تھا جنرل سیکرٹری فرزانہ مجید بلوچ جس کا بھائی 5 سال سے لاپتا ہے, وہ اسی احتجاج میں میرے ساتھ ہے اور لانگ مارچ میں بھی میرے ساتھ تھی اور ابھی بھی اسی اس میں میرے ساتھ ہے. کیا ایک خاتون ٹیررسٹ ہو سکتی ہے؟ کیا ایک خاتون میں اینٹی پاکستان ہو سکتا ہے؟ باقی جو جانے اینٹی اسٹیٹ ہیں, اینٹی ٹیررسٹ ہیں, جو کچھ بھی ہیں, جن جن صاحبوں کا بھی جنرل صاحب نے نام دیا, تو آپ ان کو بولیں.
بلوچ صاحب آپ کی بات ہم نے سنی, امید ہے کہ کوئی تحقیقات ہوں گی آپ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اس کے حوالے سے. کچھ کالرز کو بہت مختصر باری باری لیتے ہیں. میاں والی سے کال کیا ہے کلیم اللہ نیازی نے. جی جناب.
جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں بلوچ صاحب سے کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح نہیں ہیں جو الزام لگائے جا رہے ہیں, تو انہوں نے نام بھی دے کے رکھا ہے بلوچ مسنگ پرسن, تو یہ پاکستانی جو مسنگ پرسن ہیں ان کی بات کریں. اور یہ ٹھیک ہے کہ کسی کو مسنگ نہیں ہونا چاہیے, لیکن کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ خود راہ کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اور افغانستان میں جو اڈا ہے وہاں سے سب کچھ ہو رہا ہے, اور ابھی جو جس اس میں جا رہے تھے وہاں کون اس کو آرگنائز کر رہا ہے, کون اس کے سپانسر ہیں؟ اب یہ تو بچہ بچہ جانتا ہے کہ ان کو جو استعمال کر رہے ہیں راہ اور موساد کر رہے ہیں. اچھا. اور ان کو سی اے اے کی بھی سرپرستی حاصل ہے.
شکریہ. اور ہمیں کال کیا ہے کوہاٹ سے ملک نائب خان نے. اچھا ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. شاہ صاحب یہ بتائیے کہ اگر فرض کیجئے کہ یہ جس طرح سے قدیر بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ پرامن ہیں اور وہ بلوچستان کی علیحدگی کی بات نہیں کرتے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان تمام ان کے دعووں کے حوالے سے کوئی تحقیق ہونی چاہیے؟
میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان میں یہ قدیر صاحب کا بالکل نام نہ ہو, ان کو استعمال کیا جا رہا ہو جو ملک کے قوانین کے مطابق ان کو بالکل مارچ کرنے دیا گیا, میڈیا نے اس کو کور کیا, اور ہو سکتا ہے کہ کہیں مسنگ پرسن میں ان کی جو بات ہے وہ صحیح بھی ہو, اور یہ چیز سپریم کورٹ کے اندر ہے, جوڈیشری آپ کو معلوم ہے کہ انڈیپینڈنٹ ہے اور ایکٹیو ہے, اس میں مطلب ہے باقاعدہ, لیکن اس کو بین الاقوامی طور میں اٹھانے کے لیے ضرور پاکستان کی وہ ہوگی کہ یہ کچھ لوگ ہیں باہر, یعنی اس میں سے ایک نام مجھے بھول گیا, عزیز بلوچ ہے یا جو بھی ان کا نام ہے, جو کہ یو این میں بھی پہنچ گئے اور وہاں پر جو ہے یہ بات چیت جس کو جیسے آپ کے ایک سوال کرنے والے نے بھی کہا کہ پاکستان کی کیوں بات نہیں کرتے, صرف بلوچستان کی کیوں؟ میں سمجھتا ہوں بلوچستان میں بہت عرصہ رہا ہوں اور پورے بلوچستان کو میں جانتا ہوں, پیدل میں گیا ہوں ان ساری جگہوں کے اوپر, اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک محرومیت کا وہ ہے, میں جس وقت وہاں پر موجود تھا پہلے بلوچستان کو فنڈ ملتے تھے جیسے پاکستان میں باقی بھی ہوتا تھا آبادی کے لحاظ سے, بلوچستان جو ہے وہ رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا صوبہ ہے اور آبادی تو اس کی بہت کم ہے, یعنی آبادی اس کی فیصل آباد کے قریب ہے. میں نے گورنر صاحب سے بات کی اور میں نے کہا کہ وہ مطالبہ وہاں یہ پیش کرے کہ رقبے کے لحاظ سے فنڈ ملنے چاہیے. یہ صوبے کی جو آبادی ہے یہ ایک شہر پنجاب کا فیصل آباد کی آبادی سے کم ہے, تو کس طرح ایک ضلع کے فنڈ سے آپ پورے بلوچستان کو ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ میری شکر ہے کہ اس وقت میں ایک تو یہ گوادر پورٹ بنا,
जिससे ये यकीन बनाया जाए कि वहाँ पर से बलोच लोगों को रोजगार मिले और उनके लिए वहाँ पर इदारा भी बनाया जाए जो इनको तरबियत दे, ये नहीं कि कई और दिन सुबह से लोग आके उसमें वो कर लें। इस तरह जो एक शाला है समंदर के साथ बनाई गई वो बहुत बड़ी अट्रैक्शन हो सकती है बैन अवी से आयुक्त के लिए, लेकिन कुछ अनासर ऐसे हैं कि जो तुर्बत और ये पंजगूर ये इलाके इंतहाई पुरामन है और वो लोग इंतहाई सादा लोग हैं, लेकिन ये जो खास जिन्हें आप कहा कि सेपरेटिस्ट आपको कहते हैं अपने आप को कहते हैं, इन्होंने वहां पर जो है कार्रवाई शुरू की। और अगर आपको याद है कि वहां पर ये वेजल आया था और उसमें फौज गई ताकि लोगों को मदद कर सके और उनके ऊपर फायरिंग जरूरत में काफी सारे लोग शहीद हुए और
शाह साहब आपकी बात हमने सुन ली, लेकिन क्योंकि हम इस नुक्ते पर बात कर रहे हैं कि आया इन कौम परस्तों को बाहर जाने दिया जाए या नहीं, तो एक मिनट के लिए हमारे साथ रहे हैं। हमारे साथ एक गैर जानबदार तज्जियाकार हैं इस वक्त क्वेटा से, शहजादा जुल्फिकार। शहजादा जुल्फिकार आपको खुश आमदेद।
थैंक यू जी।
तो हमारे साथ कादिर अब्दुल कदीर बलोच हैं जो वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्संस के सरबराह हैं और मिलिट्री इंटेलिजेंस के साबिक डायरेक्टर ब्रिगेडियर महमूद शाह हैं। आपके इल्म में है कि कदीर बलोच को एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया उनके वफ्त समेत, आप क्या समझते हैं उनको बाहर जाने दिया जाना चाहिए था?
देखिए ह्यूमन राइट्स के जिस तरह से ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान है या और ह्यूमन राइट्स ग्रुप जो है उसे काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ उनको जाने दिया जाता, जरूर वो अपना जाते केस पेश करते और उसके मुकाबले में अगर ये बात मामा कदीर या उसका ग्रुप गलत कर रहा है, ठीक नहीं कर रहा है, दूसरे लोग वहां पर उनको डिनाई भी करते हैं और उनको उनको कहते हैं कि आप गलत बात कर रहे हैं, लेकिन इससे इमेज थोड़ा सा खराब होता है और इन चीजों को कंफर्म होता है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन यहाँ हो रही है। अगर उनको या ईसीएल पर पहले लिस्ट पर उनको शामिल कर देते, लेकिन मैं समझता हूँ कि ईसीएल में लिस्ट में शामिल करने का कोई फायदा भी नहीं है, अगर तो वो या तो गवर्नमेंट के पास या उनके पास कोई प्रूफ हो कि मामा कदी या उनका ग्रुप वो किसी भी ग्रुप के साथ जो जो इलीगल एक्टिविटीज है अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज है अगर उसमें इन्वॉल्व है तो बकायदा केस उन पर केस फ्रेम करें, उनको चार्जेस के तहत जो है उनको और उनको उनको ट्राई किया जाए।
अच्छा,
लेकिन अगर इस तरह की से अब करेंगे तो उससे थोड़ा आलमी तौर पर जो है वो मुल्की बदनामी होती है कि क्या इस तरह की टैक्टिस जो है, ये टैक्टिस जो है ठीक नहीं है। ईसीएल पर कुट आप उसी वक्त करते हैं कि जब कोई शख्स जो है इलीगल एक्टिविटीज में वो शामिल हो, अगर एक्टिविटी वो कराची प्रेस क्लब के सामने, क्वेटा प्रेस क्लब के सामने, इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने बैठे हैं, अगर वो इस तरह की कोई एक्टिविटीज में है तो उनको गिरफ्तार किया जाए और मुल्की कवानीन के तहत उनको मुकदमा चलाया जाए।
जी जी, इसी सिलसिले में बहुत मुख्तसर हम बारी बारी चंद लोगों को सुनते हैं। गुल आगा से ने कॉल किया है मलकंड से। जी जनाब कहिए।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
मेरा आरज है शाह साहब से, देखो पाकिस्तान में महकूम कौन है, अगर कोई अपना हक मांगते तुम चट से जो है उसके ऊपर गद्दारी का टापा लगाते। देखो असमिन किसकी पैदावार था जो तुम बिठाया था सालों से, तालिबान किसकी पैदावार है इस इस्लाम।
अच्छा जी 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 जी, आपका नुक्ता नजर सुन लिया। मुरीद खान ने कॉल किया है मियाँ वाली से। जी जनाब जल्दी से बताइए।
अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं कहना चाहता हूँ दाऊद खैर से कि ये जो बलूचिस्तान के लोग हैं ये मेरे वतन है, असली पाकिस्तानी हैं, लेकिन वहाँ के वडेरों ने हमेशा जगीरदारों ने हुकूमतों को ब्लैकमेल किया है और वहाँ की तरक्की नहीं होने दी। असल में वहाँ अगर तरक्की होनी चाहिए तो वहाँ फौजी छावनियाँ बनाई जाएं, जब
अच्छा।
तक वहाँ फौजी छावनियाँ नहीं बनेगी वहाँ के लोग गरीब लोग
अच्छा जी, करेंगे। अच्छा जी शुक्रिया। और हंगू से कॉल किया है रहमान खटक ने। जी जनाब।
अस्सलाम वालेकुम मैडम।
वालेकुम सलाम।
ये सारे महरूम यहाँ तो हैं, यहाँ बलूचिस्तान में बलूचिस्तान के जितने भी ज़खायर हैं फायदा तो पूरा मुल्क उठा रहे हैं, वहाँ लोग महरूम हैं, गुरबत है, यही हसल बलूचिस्तान तो औरत से निकला जा रहा है, ये सारा के सारा शरीफ बरदरान का میلے بھگت ہے, ابھی اکنامک کوریڈور آ رہا ہے, پختونخوا میں بھی محرومیاں بڑھ رہی ہے, کیا اینالسٹ اس پہ تجزیہ کر سکتے ہیں جو سارا فوکس پنجاب پہ ہے؟
اچھا اچھا اچھا, یہ تو بہت بڑا موضوع ہو جائے گا. اس موڑ پہ ہم خدا حافظ کہتے ہیں وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے سربراہ عبد القدیر بلوچ کو. ان کے ساتھ تھے بلوچستان میں ملٹری انٹیلیجنس کے سابق ڈائریکٹر بریگیڈیئر محمود شاہ. بہت شکریہ اور خدا حافظ. شہزادہ ذوالفقار ہمارے ساتھ رہیں, اس وقت ایک مختصر آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ان دی نیوز سن رہے ہیں, اور ان دی نیوز میں ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. اور موضوع یہ ہے کہ ایران نے مطالبہ کیا ہے پاکستان سے کہ ایک سینئر جندلہ کے کمانڈر کو جو بلوچستان میں گرفتار ہوئے تھے, ان کو ان سے بات کرنے دیا جائے. اس وقت ہمارے ساتھ سیاسی تجزیہ کار شہزادہ ذوالفقار ہیں. شہزادہ, یہ بتائیے کہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو کمانڈر ہیں ان کی کیا حیثیت ہے, کیونکہ ہم بھی جانتے یں کہ جندلہ اور پھر بعد میں جیش عدل یہ القاعدہ کے ساتھ مل کر ایران پہ حملے کرتے رہے ہیں پاکستان کی سرزمین سے. تو اس شخص کی یہ جو ریگی ہیں ان کی کیا اہمیت ہے؟
دیکھیے, ان کی اہمیت تو یہ ضرور ہے کہ اس سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ملا مالک ریکی, ان کے بھائی حمید اللہ ریکی, بلکہ حمید اللہ ریکی ان سے پہلے پکڑے گئے تھے, اور حکومت پاکستان نے, جنہوں نے اپنا نام چینج کر کے غلام حیدر ریحانی رکھا تھا, اور حکومت نے ان کو ان کے ایرانی حکومت کے حوالے کر دیا اور ان کو پھانسی پر چڑھا دیا. ملا مالک ریکی کے پھانسی دیے جانے کے بعد, کیونکہ ان کو بھی گرفتار کیا گیا تھا بشکیک ایئرپورٹ پر, ایرانی طیاروں نے مسافر بردار جہاز کو اتارا اور وہ دبئی سے سوار ہوئے تھے, افغانستان سے دبئی گئے, دبئی اور وہ ان کو گرفتار کر کے ان کو بھی پھانسی چڑھائی. اس کے بعد یہ گروپ تین حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا, جندلہ, جیش الاذل اور جیش النثر میں. اب یہ بتایا جاتا ہے کہ کوئٹہ میں انٹری پوائنٹ آتی ہے, جو بلوچ ایریا ہے یا آپ کہیں ویسٹ اور جو ساؤتھ کے ایریا سے بلک پاس کے قریب ایک بس سے ان کو اتارا گیا. پوچھ گچھ کرنے پر پتہ چلا کہ وہ ایرانی نیشنل ہے, اور پتہ چلا کہ وہ ان کا بھائی نہیں ہے, ان کا کزن بتایا جاتا ہے, عبد السلام ستار ریکی. اور اب لازمی بات ہے کہ یہ ابھی تک تو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں ہماری جو سیکیورٹی ادارے ہیں, اور اب یہ بالکل ڈیفینیٹلی ایک بات ہے کہ جب پاکستان اور ایران باؤنڈ ہیں, وہ ایک ایگریمنٹ کے تحت باؤنڈ ہے کہ وہ اس طرح کی جو بھی ان کے مخالفین جو عام سٹرگل میں یا ان کی اسٹیٹ اور اسٹیٹ کے اداروں پر حملے کریں, ان کو وہ ایک دوسرے کی جب زمین سرزمین استعمال نہ ہو دہشت گردی کے لیے ایک دوسرے کے خلاف, اور اس طرح کے جو لوگ پکڑے جائیں تو ان کو وہ ان کو حوالے کریں. تو ہمارے سامنے یہ کیس حمید اللہ ریکی کا جو بالکل ہمارے سامنے ہے کہ ان کو ان کے حوالے کیا, باوجود بڑا پروٹیسٹ بھی یہاں پہ ہوا, لیکن اب بھی باور یہ کیا جاتا ہے, میں اس کو ایسا دیکھتا ہوں کہ یہ پروو اگر ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ اس کو ضرور حوالے کریں گے, کیونکہ ایرانی حکومت کے اس سے یہ پابند ہے پاکستانی حکومت کی وہ ان کو ان کے حوالے کرے. جی
جی جی. اور آپ کے بھی علم میں ہیں کہ میاں نواز شریف سعودی عرب گئے ہیں, اور دوسری طرف ایران پاکستان پر پریشر لا رہا ہے کہ یہ شخص ان کے حوالے کیا جائے, تو کسی موڑ پہ ہم اس کو بڑے تناظر میں بھی دیکھیں گے. بہت شکریہ, ہمارے ساتھ تھے بلوچستان سے سیاسی تجزیہ کار شہزادہ ذوالفقار, آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com۔
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ان نیوز سن رہے ہیں اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں، اور موضوع یہ ہے کہ بی بی سی نے ایک ڈاکیومنٹری بنائی ہے جس کا نام ہے انڈیاز ڈاٹر، جو وہاں ایک زنا کا واقعہ ہوا تھا اس کے حوالے سے بنائی گئی، اور بتایا جاتا ہے کہ بھارت نے اس کو بین کر دیا ہے اور لوگ اس کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ اس کے باوجود آج کی ایک رپورٹ آئی ہے کہ شاید اس فلم کو وہاں دکھایا بھی گیا ہے۔ ہمارے ساتھ اس موڑ پہ اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے بھارت سے سیاسی تجزیہ کار منیش کمار ہیں، جبکہ کراچی سے ایک غیر سرکاری ادارہ وار اگینسٹ ریپ کی رومانہ خان ہیں۔ آپ دونوں مہمان ہمارے ساتھ رہیں، سب سے پہلے آپ کو اسی حوالے سے ایک رپورٹ سناتے ہیں، پیش کر رہے ہیں سہیل انجم۔
دہلی اجتماعی زیادتی اور قتل کے معاملے پر بنائی گئی متنازعہ دستاویزی فلم انڈیاز ڈاٹر کو بھارتی حکومت اور عدالت کی پابندی کے باوجود بی بی سی چینل 4 نے ٹیلی کاسٹ کر دیا۔ اسے برطانیہ سمیت کئی ملکوں میں دکھایا گیا۔ پہلے اعلان کیا گیا تھا کہ اسے 8 مارچ کو خواتین کے بین الاقوامی دن پر دکھایا جائے گا، لیکن قبل از وقت بھارتی وقت کے مطابق جمعرات کی صبح 3:30 بجے اسے دکھا دیا گیا۔ اس فلم میں 16 دسمبر 2012 کی شب میں اجتماعی زیادتی کی شکار طالبہ کے والدین کے انٹرویوز کے علاوہ ایک مجرم مکیش سنگھ کا انٹرویو بھی شامل ہے، جس میں اس نے اس واقعہ کے لیے طالبہ کو ہی ذمہ دار ٹھہرایا اور کہا کہ اگر وہ زیادتی پر خاموش رہتی تو اسے ہلاک نہیں کیا جاتا۔ اس نے جنسی زیادتی کے دیگر واقعات کے لیے بھی لڑکیوں کو ہی ذمہ دار ٹھہرایا۔ عدالت نے اس معاملے کے تمام مجرموں کو پھانسی کی سزا سنائی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے اس فلم کے دکھائے جانے پر ناراضگی ظاہر کی اور نامہ نگاروں سے بات چیت میں کہا کہ اگر فلم کو دکھانے میں کسی ضابطے کی خلاف ورزی کی گئی ہے تو مذکورہ ادارے کے خلاف ضروری کارروائی کی جائے گی۔ طالبہ کے والد نے مختلف نیوز چینلوں سے بات چیت میں فلم کا دفاع کیا اور کہا کہ یہ دستاویزی فلم ہر شخص کو دیکھنی چاہیے، کیونکہ اس سے سماج اور لوگوں کی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایک شخص جو کہ جیل میں بند ہے اس قسم کے بیانات دیتا ہے تو غور کیجئے کہ اگر وہ آزاد ہو جائے تو وہ کیا کہے گا۔ تاہم انہوں نے فلم میں لڑکی کے نام بتانے اور اس کی تصویر دکھانے پر اعتراض کیا اور کہا کہ ممکن ہوا تو وہ اس سلسلے میں قانونی کارروائی کریں گے۔ لڑکی کی والدہ کے مطابق انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ فلم دکھائی جائے یا اس پر پابندی لگا دی جائے۔ بقول ان کے، میں صرف یہ جانتی ہوں کہ کسی کو بھی قانون کا خوف نہیں ہے۔ اس قسم کے خیالات رکھنے والا مکیش سنگھ تنہا نہیں۔ اس سے قبل بدھ کے روز پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں یہ معاملہ اٹھا اور ارکان پارلیمنٹ اسے دکھانے یا نہ دکھانے پر بٹے ہوئے نظر آئے۔ راجناتھ سنگھ نے ایوان میں کہا تھا کہ اسے کسی بھی ملک میں دکھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وہیں فلم ساز لیزلی ایڈوین نے وزیر اعظم سے اپیل کی تھی کہ وہ ایک بار فلم کو دیکھیں، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کریں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فلم بنانے کے لیے انہوں نے کسی بھی ضابطے کی خلاف ورزی نہیں کی اور جیل انتظامیہ سے اجازت لے کر مکیش سنگھ کا انٹرویو کیا۔ دریاسنا بی بی سی کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ متاثرہ کے والدین کے پورے تعاون سے تیار کی گئی یہ فلم ایک خوفناک جرم کے اندر کی سچائی کو اجاگر کرتی ہے جس سے پوری دنیا لرز اٹھی تھی، اور بھارت میں خواتین کے تعلق سے خیالات میں تبدیلی کے مطالبے کے ساتھ زبردست مظاہرے ہوئے تھے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ فلم میں موضوع کو ذمہ داری کے ساتھ دکھایا گیا ہے اور ہماری اپنی ادارتی ہدایات کی پوری پابندی کی گئی ہے۔ یہ فلم یوٹیوب پر پوسٹ کر دی گئی تھی جو حکومت کی کارروائی کے بعد وہاں سے ہٹا لی گئی۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
جی تو نئی دہلی میں سیاسی تجزیہ کار منیش کمار، آپ کو خوش آمدید۔
تھینک یو۔
تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ بھارت میں وہ کون سے عناصر ہیں حکومت میں جنہوں نے اس فلم کے دکھانے پر اعتراض کیا؟
دیکھیں، ایک تو اس میں دو چیزیں ہیں جو سمجھنے والی بات ہے، کہ ایک تو لیگل گراؤنڈ جو ہے، تو لیگل گراؤنڈ کے اوپر اس فلم کو بین ہونا جو ہے وہ کوئی لیگلی جو ہے وہ ٹینیبل نہیں ہے کہ اس فلم کو، اس ڈاکومنٹری کو دکھایا جائے، کیونکہ प्रोड्यूसर्स ने और बीबीसी ने कई सारे इंडियन लॉज को जो है इन लोगों ने ब्रेक डाउन किया है, जैसे कि जो परमिशन लिया गया था कि जो डॉक्यूमेंट्री बनाने का उसका कोई कॉमर्शियल इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन इस फिल्म को जो है प्रोड्यूसर्स ने बीबीसी को भेजा। एक दूसरी बात, इन कानून के मुताबिक आप किसी भी रेप विक्टिम का चेहरा नहीं दिखा सकते, इस फिल्म में उसे दिखाया गया है। तीसरी बात कि जिस तरीके से आपको जब ये ऑलरेडी उसको फांसी दे जा चुकी है, वो तिहाड़ जेल के अंदर बंद है और उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट के पास है, तो ये भी एक कानून का कानून को जो है कि जब अपील अगर ऑलरेडी चल रहा है तो इस दौरान आपको जो है इस तरह के वॉइसेस को आप नहीं सामने ला सकते हैं पब्लिक डोमेन में कि जिस पे जो है वो सुनवाई के ऊपर जिसका एक इंपैक्ट हो सकता है। तो लीगली ये टेनेबल नहीं है कि आप इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाएं। दूसरा जो मसला है वो एथिकल मसला है, जो राइट्स वाले जो और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और इसको लेकर के है, तो हिंदुस्तान में ये डिबेट अभी जो है वो बिल्कुल ही डिवाइडेड है। कुछ लोगों का ये मानना है कि भैया दिखाना चाहिए, कुछ लोगों का मानना है नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन इसमें एक बात जो समझने वाली जो है, इस पूरे इस केस को लेकर के जो निर्भया कांड हुआ, ये साउथ एशिया के अंदर में एक 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 यहाँ का जो सोशल कंडीशन इस तरह के हैं कि जब भी कभी रेप होते हैं तो रेप के लिए हम हमेशा लड़कियों को ही जिम्मेदार बना देते हैं कि भाई लड़की लड़की का कैरेक्टर खराब था, तो लड़की का जो है वो ड्रेस नहीं था, वो कपड़े ढंग से नहीं पहनी हुई थी, वो रात में क्यों निकली थी, वो बाजार में क्यों गई थी, अकेले क्यों निकली थी। कहने का मतलब ये है कि हमेशा हम विक्टिम को ही जो है हम अक्यूज बना देते हैं, उस पर ही हम जो है सारे जिम्मेदारी डाल देते हैं।
डॉक्टर मनीष आपने जो बात की, मैं बिल्कुल यही चाहूंगी कि हमारे साथ इस वक्त एक गैर सरकारी इदारा वॉर अगेंस्ट रेप की नुमाइंदा पाकिस्तान से कराची से मौजूद हैं, रोमाना खान। रोमाना खान, आपने भी देखा कि जो ये फिल्म दिखाई गई है और उसमें मुकेश सिंह जिन्होंने ये जिना किया, इनका ये कहना था कि ये लड़की का कसूर था जिसकी वजह से जो है उनको आखिरकार मार डाला गया है। आपका क्या ख्याल है, इस तरह की फिल्म दिखाकर आप किसी हद तक लोगों की तालीम करते हैं?
जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा तालीम हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली जो हमें नजर आ रहा है कि ये इंडिया पाकिस्तान गवर्नमेंट हो या लोग हो, उनकी सोच और माइंडसेट एक ही किस्म का है। गवर्नमेंट का वहां भी, अगर यहाँ ये किस्सा होता तो यहाँ की गवर्नमेंट भी वो छुपाती, क्योंकि उनके ख्याल में बदनामी हो रही है। हालांकि जो आपने जिक्र किया कि इस किस्म की फिल्म आती है, सबसे ज्यादा हमें लोगों की सोच बदलनी है। ये तब्दीली तभी आएगी कि लोगों की सोच बदलेगी, जिसमें हमें उन लोगों को बताना है इस किस्म की चीजें, ना कि छुपाना है।
जी जी, और जी कहिए।
उसके अलावा जो हमें जो वहां के लोगों को और यहाँ के लोगों का जो गवर्नमेंट का एक कंट्रोल है, ये छोटी छोटी चीजों से शुरू होता है। ये रेप तो एक बहुत एक्सट्रीम किस्म की चीज है, मगर इससे पहले जो छेड़छाड़ जो कि इंडिया में भी होती है, जो कि पाकिस्तान में बहुत बहुत ही आम है, जो छेड़छाड़ सड़कों में शुरू करते हैं ना, इसी को हमें बंद करना है। इसी से शुरू होती है, इसको हम कंट्रोल नहीं करते तो ये बढ़ती रहती है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई गवर्नमेंट कंट्रोल करने वाली नहीं है, तो उसी से ही बढ़ती है ये चीजें।
जी जी, और इस सेगमेंट को हमें यहाँ ख़त्म करना पड़ रहा है। हमारे साथ ही वॉर अगेंस्ट रेप की नुमाइंदा रोमाना खान, जो पाकिस्तान से इस प्रोग्राम में शरीक थी, और उनके अलावा थे सीनियर सहाफ़ी और सियासी तज्ज़ियाकार मनीष कुमार। बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज़। इसके बाद एक आईडी ब्रेक लेते हैं।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर, यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन। हमारी वेबसाइट है urduvoa.com।
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से इन द न्यूज़ सुन रहे हैं और हम अपने आखिरी मौजू पर आते हैं, और मौजू ये है کہ ساؤتھ کوریا میں امریکی سفیر پر دہشت گرد حملہ ہوا ہے جس میں وہ خون آلود نظر آتے ہیں. اس پر سب سے پہلے تو ہم آپ کو ایک رپورٹ سنائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر ڈاکٹر طاہر روہیل کو سنیں گے جو شکاگو میں ہوتے ہیں. تو آئیے یہ رپورٹ سنتے ہیں, پیش کر رہے ہیں قمر عباس جعفری.
سفیر مارک لپٹ کی جراحی سول کے سینچون سیورنس ہسپتال میں کی گئی تاکہ ان کے چہرے اور بائیں ہاتھ کے زخموں کو سیا جا سکے. اسپتال کے ڈائریکٹر جنگ نیم شک نے بتایا کہ سفیر کو چہرے کے گہرے زخم سینے کے لیے 80 ٹانکوں کی ضرورت پڑی. ان کے الفاظ, انہوں نے بتایا کہ ان کے چہرے کا زخم کچھ 11 سینٹی میٹر لمبا اور 3 سینٹی میٹر گہرا تھا جو کہ ان کے دائیں گال کی ہڈی سے شروع ہو کر جبڑے تک پہنچ گیا تھا. انہوں نے کہا کہ خوش قسمتی سے ان کے لابے دہان بنانے والے غدود وغیرہ کو کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا. ڈاکٹروں نے ان کے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور 2 انگلیوں کا علاج بھی کیا جو حملے کے دوران کٹ گئی تھیں. لپٹ نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ وہ ٹھیک ہیں اور ان کا حوصلہ بلند ہے. امکان یہ ہے کہ وہ 3-4 دن اسپتال میں زیر علاج رہیں گے. لپٹ پر ایک کوریائی باشندے نے 25 سینٹی میٹر لمبے چاقو سے اس وقت حملہ کیا جب وہ کوریا کے 2 حصوں کے دوبارہ اتحاد کے بارے میں ایک فورم میں شریک تھے. کورین کونسل فار ریکنسلیشن اینڈ کوآپریشن جس نے اس اجتماع کا اہتمام کیا تھا وہ متعدد گروپوں کا ایک اتحاد ہے جو کوریا کے دونوں حصوں کے پھر سے اتحاد کے حامی ہیں. گروپ کے ڈائریکٹر لی سانگ ہون ان اطلاعات کی تردید کرتے ہیں کہ حملہ آور 55 سالہ کم کی جونگ رکن گروپوں میں سے کسی ایک کا رکن تھا. کم کا کہنا ہے کہ وہ اجتماع کے اندر آنے میں نوکر شاہی کی غلطی سے فائدہ اٹھا کر کامیاب ہوا اور یہ کہ اس کا تعلق ایک پرانے گروپ سے ہے جس کا اب کوئی وجود نہیں ہے لیکن تنظیم کی فہرست میں اس کا نام بہرحال موجود ہے. لی نے اس واقعے پر معافی مانگی اور کہا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ بڑے پیمانے پر کوئی تشویش کا جواز ہے. ان کے الفاظ, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک سالانہ اجتماع تھا اور ماضی میں اس قسم کا کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے. اسی سبب انہوں نے خاص طور پر سیکیورٹی کے لیے پولیس کا غیر معمولی تعاون طلب نہیں کیا تھا. اطلاعات کے مطابق کم نے پولیس کو بتایا کہ اس نے تنہا یہ کام انجام دیا ہے. جب اس نے سفیر پر حملہ کیا تو اطلاعات کے مطابق نعرہ لگایا کہ شمالی اور جنوبی کوریا کو متحد ہونا چاہیے. ایک حالیہ بلاگ میں جو پوسٹ کیا گیا اور جس کے بارے میں باور کیا جاتا ہے کہ وہ کم نے لکھا تھا, اس نے امریکہ اور جنوبی کوریا کے مشترکہ فوجی مشقوں پر جو اس وقت جاری ہیں الزام عائد کیا تھا کہ وہ ان خاندانوں کے ملاپ کو روکنے کا سبب بنی ہے جو 1953 میں کوریا کی جنگ کے بعد سے بچھڑے ہوئے ہیں. شمالی کوریا نے بھی حال ہی میں ان مشترکہ فوجی مشقوں کو جواز قرار دیا ہے جس کے سبب وہ ان خاندانوں کے ملاپ کی اجازت نہیں دے رہا. یہ رپورٹیں بھی ہیں کہ کم نے 2006 اور 2007 کے درمیان 6 مرتبہ شمالی کوریا کا دورہ کیا اور اس نے شمالی کوریا کے آن جہانی رہنما کم جونگ کا مجسمہ 2011 میں سول میں نصب کرنے کی کوشش بھی کی. جنوبی کوریا کے عہدیداروں نے حملے کی مذمت کی ہے اور اسے ایک ناقابل قبول نقصان پہنچانے والا عمل اور ایک ایسے ایلچی کے خلاف سنگین جرم قرار دیا ہے جو جنوبی کوریا کے انتہائی اہم اتحادی کی نمائندگی کر رہے تھے. اور جنوبی کوریا کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ حملے سے مشترکہ فوجی مشقوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. ہمارا عباس جعفری, اردو, VOA, واشنگٹن.
اور ڈاکٹر طاہر روہیل, آپ اس واقعے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ کا خیال ہے جو امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان تنازع چلتا رہا ہے اس کی یہ ایک عکاسی کرتا ہے؟
یہ میرے خیال میں تو ایک انڈیویجول کا ایکٹ ہے. کئی ایسے سرپھرے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں. اس میں میرے تو خیال میں ان کا کوئی ذہنی توازن کا بھی مسئلہ ہوگا. امریکہ اور کوریا کا جو تعاون ہے اور جو نارتھ کوریا کی ان کے پوائنٹ آف ویو کو اگر پریزنٹ کرنا ہے ورلڈ میڈیا میں تو اس کے بہت سارے طریقے ہیں اور ان کو اپنانا جو ہے وہ زیادہ مؤثر اور سودمند ثابت ہوتا ہے بجائے اس کے کہ
ये एक इंडिविजुअल जो है उसने अपने आप को जाहिर है दूसरे पे कातिलाना हमला करके, तो उसकी अपनी जान उसको भी अब खतरा होगा, क्योंकि उसको कातिलाना हमले के बस या उम्र कैद होगी या मौत की सजा हो सकती है। तो ये मेरे ख्याल में एक दीवानगी से ज्यादा कुछ नहीं है। इस तरह से जो जिसके पॉइंट ऑफ व्यू को आप प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, नॉर्थ कोरिया के पॉइंट ऑफ व्यू को अगर ये साफ प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो उसमें मेरे नहीं ख्याल कि उनको कोई कामयाबी, बल्कि उनका उसका जो है वो बाउंस बैक इफेक्ट ज्यादा होता है। और ये लोग समझते हैं कि नॉर्थ कोरिया जो है उसने हो सकता है इस आदमी को प्लांट किया हो या उसको उनको कहा हो, तो ये मेरे ख्याल में इसके कोई फायदा नहीं है।
अच्छा जी, और अमेरिका लौटते हैं, आप जानते हैं यहाँ 2 साल पहले बॉस्टन में एक मैराथन हुआ था, और उसमें 2 भाई जिन्होंने दहशतगर्दी की, उनकी दहशतगर्दी की वजह से सैकड़ों लोग जख्मी हुए थे, कुछ हलाक भी हुए थे, और अब उनमें से एक जोखार सारनेव का ट्रायल हो रहा है। ये बताइए कि उनकी जो वकील हैं, उन्होंने जो प्ली ली है कि वाकई जोखार ने ये दहशतगर्दी की थी, ये एतराफ क्यों किया उन्होंने?
वो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के पास जो एविडेंस है वो इतना जबरदस्त है, इतना ओवरवेलमिंग है कि इस केस को उनका दिफा करना जो है वो तकरीबन नामुमकिन है। उनके दिफा करने वाले जो वकील हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि ये जो हैं साहब, इनके जो बड़े भाई थे असल में वो सब करता धरता थे, और उन्होंने छोटे भाई को इस काम में लगा दिया, और जो असल इसकी जिम्मेदारी जाती है वो बड़े भाई पे जाती है, और बड़ा भाई जो था वो पुलिस मुकाबले में वो जो है वो हलाक हो गया था उसी वक्त ही। तो ये इस तरह की प्ली है, और प्ली का मकसद जो है वो सेंटेंसिंग की जब बात होगी, जब सजा मिलने की बात होगी, तो सजाए मौत से बचाना और उम्र कैद के लिए अपने आप को पोजीशन करना, ये डिफेंस की टीम जो है वो उसकी सारी कोशिश इसी बजानब है, क्योंकि ज्यूरी के सामने जो लोग आ रहे हैं, किसी की टांग कटी हुई है, किसी के हाथ नहीं है, कोई चलने से माजूर है, तो इस तरह के बहुत सारे लोग जो जब सामने आते हैं ज्यूरी के, और वो तस्वीरें भी हैं, वो वीडियो टेप्स हैं जिसमें जोखायर को दिखाया गया है कि पहले वो बैग लेके आ रहे हैं और उसके बाद उनके पास बैग नहीं है और बीच में धमाका हो, और फिर उसके बाद वो ऐसे कुछ उसने उसके बम मारने के बाद, बम फाड़ने के बाद भी जो है कोई ऐसी बात की, कोई नोट लिखा अपने अपार्टमेंट में कि ये इस तरह से मैंने किया और उसकी शेखी मारी, तो ये सारी बातें इतनी इतनी जोरदार हैं कि उसके दिफा के लिए कोई ऐसी बात बनती नहीं, और ज्यूरी ने उनको मुजरिम करार देना ही है, मुल्ज़िम से मुजरिम जो है वो हो जाएंगे।
जी तो, और जी जी, और क्योंकि आप भी जानते हैं कि मगरिब में टेक्नोलॉजी की वजह से दहशतगर्दी पूरी तरह से साबित भी की जा सकती है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ है शिकागो से पाक अमेरिका डेमोक्रेसी डायलॉग के कन्वीनर डॉक्टर ताहिर रोहेल, आपकी शिरकत का शुक्रिया और खुदा हाफिज। इससे पहले आपने सुना भारत से सियासी तजयाकार मनीष कुमार को, और पाकिस्तान से वॉर अगेंस्ट रेप की रोमाना खान को, और इससे पहले सेगमेंट पर थे हमारे साथ वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्संस के अब्दुल कदीर बलूच, मिलिट्री इंटेलिजेंस के साबिक डायरेक्टर ब्रिगेडियर महमूद शाह, और सियासी तजयाकार शहजादा जुल्फिकार। इब्तिदा में हमारे साथ थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान इमरान इस्माइल, और पंजाब से सियासी तजयाकार खालिद फारूकी। इस प्रोग्राम के लिए हमारे इंजीनियर थे नेल्सन लोप्स, प्रोड्यूसर सादिया असद। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूं नफीसा हुद भाई, सुनने का शुक्रिया और खुदा हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी।